پیغام مومنوں یہ خمینی نے دیا ہے، یہ درسگاہ دین ہے جو فرش عزا ہے، یہ محرم و سفر ہے دین کی حیات، یہ مجلس حسین نہیں دین کی بقا ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد،
اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم
وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد والے محمد، پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی شکر ہے، اس نے ہمیں دین مبین سے نوازا، دین اسلام کی تعلیمات ہمارے سامنے آشکار کی ہیں، ایسے دور میں خلق کیا ہے کہ جو بہترین دین کا دور ہے، بہترین امام کا دور ہے۔ خدا کی دی ہوئی نعمت کے صدقے میں خدا ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، وقت کے امام کی نصرت کے لیے اپنی زندگیوں کو استعمال کر سکیں انشاءاللہ۔ اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ خدا ان کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کے لشکر میں شرکت کی سعادت نصیب فرمائے، ان کی نصرت کی راہ شہادت نصیب فرمائے۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، شہداء کے مقام کی بلندی کے لیے، حضرانہ نے سید الشہداء جلال مآل عزت ابرو کی حفاظت کے لیے درود بھیجے گا محمد والے محمد، پروردگار عالم نے اس دنیا کے اندر انسانوں کو کچھ چیلنجز کے ساتھ، کچھ کاموں کے ساتھ، ذمہ داریوں کے ساتھ ارسال فرمایا۔ ہم اور آپ جب اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو کچھ ہماری زندگیوں کے تقاضے ہوتے ہیں، ہم نے زندگی گزارنے کے لیے، مادی زندگی کے لیے ہمیں کھانا چاہیے، پانی چاہیے، شیلٹر چاہیے، یہ ساری چیزیں جو ہماری زندگی کے تقاضے ہیں، ان تقاضوں کے پیچھے بہت سارے چیلنجز بن جاتے ہیں۔ ظاہر ہر ایک کو کھانا نصیب نہیں ہو رہا، ہر ایک کو سایہ نصیب نہیں ہو رہا، تو اگر بنیادی طور پر انہیں چیزوں کو دیکھ لیں کہ دنیا کے اندر 1 ارب سے زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہیں نہ کہیں بھوکے سو رہے ہوتے ہیں، یہ خود ایک چیلنج ہے۔ یہ جو تقاضا تھا یہ ہدف نہیں تھا، یہ ہم انسانوں کی بعض ظلم کی وجہ سے، ناانصافی کی وجہ سے یہ ہمارے لیے چیلنج میں تبدیل ہو گیا۔ اب یوں احساس ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ان چیلنجز کو نپٹاتے نپٹاتے دنیا سے گزر جاتے ہیں، وہ نہیں سمجھ پاتے کہ اصلی ہدف کیا ہے، وہ بیچارے اس طریقے سے پھنس جاتے ہیں، اس معاش کی چکی کے اندر اس طرح سے گھومتے رہتے ہیں، ان کی عقلیں معاف ہو جاتی ہیں۔ یہ فنومینا شاید ہمارے یہاں بھی ہے، اتنی شدت سے نہیں ہوگا جو مجھے احساس ہوتا ہے، شاید پاکستان میں غربت کے اعتبار سے شاید جہاں تک مجھے احساس ہوتا ہے سب سے برا علاقہ بلوچستان کا انٹیریئر ہے۔ بلوچستان کا جو دیہاتی علاقہ ہے وہ شاید سب سے برا ہے. اس کے بعد کہہ سکتے ہیں سندھ کا دیہاتی علاقہ ہے جو سب سے برا ہے, اس کے بعد دوسرے نمبر کے اوپر. لیکن اس کے باوجود وہ صورتحال نہیں ہے جو میں افریقہ میں دیکھ چکا ہوں. اور وہاں بھی ایک عجیب میں نے احساس کیا ایک دفعہ کہ جس کسی کی بھی آنکھوں میں دیکھتا تھا, جو وہاں پہ لیبر کلاس تھی, زیادہ تر لیبر کلاس تھی, اور لیبر کلاس کا مطلب بہت ڈفرینٹ ہے جو یہاں پہ لیبر کلاس ہے. یعنی وہاں پہ لیبر کلو میٹر پیدل جائے گا, 20 کلومیٹر پیدل واپس آئے گا. گاڑی استعمال یعنی بس میں جانے کا بھی پیسے نہیں ہوں گے. اور یہ کامنلی تھا, بہت کامن ہے وہاں پہ. ہم ایئرپورٹ سے جب جا رہے تھے تو میں نے دیکھا ہزاروں لوگ پیدل چل رہے ہیں. آپ کو میں بتا نہیں سکتا کتنے لوگ روڈ کی دونوں طرف پیدل چل رہے تھے. تو میں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے, یعنی بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی میراتھن ہو رہی ہے شہر کے اندر. میں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے, بتایا انہوں نے کہ یہ جو کام کا علاقہ ہے وہ شہر کے اندر ہے اور یہ سارے شہر کے باہر رہ رہے ہیں, اور یہ غریب غربا ہر روز 18-20 کلومیٹر پیدل طے کر کے شہر تک جاتے ہیں, وہاں پہ کام کرتے ہیں, پھر دوبارہ واپس آتے ہیں. اور میں نے احساس کیا کہ ان کی آنکھوں میں دیکھو کچھ سینس نہیں بن رہی. یعنی ہم لوگوں کی جو جاب, ہمارا کام کیا ہے, ہم لوگ آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں تو آپ لوگوں کی آنکھوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. کتنے لوگوں کو آنکھوں میں دیکھتے ہیں ہم لوگ ہر روز؟ سینکڑوں لوگوں کو. ایک سال میں کتنے لوگوں کو دیکھ لیا ہوگا؟ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو. تو کم سے کم ایک انسان جب ایک کام بہت دفعہ کرتا ہے تو اس کی کچھ ایکسپرٹیز بن جاتی ہے نا, پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی آنکھ میں کیا ہے. تو ہم ان کی آنکھوں میں دیکھتے تھے تو فیلنگز عجیب سی ہوتی تھیں. یعنی بالکل نیچرل جو فیلنگ آتی تھی میرے اندر وہ یہ کہ بھائی ان میں کوئی انسان کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, یہ انسانوں کی آنکھیں ہیں یا نہیں ہیں. تو معاملے میں نے ایک آدمی تھا اس سے پوچھا کہ بھائی کیا معاملہ ہے, ہم اپنے کام کی وجہ سے لوگوں کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں, جیسے پاکستان میں, پاکستان سے باہر دنیا بھر میں گھومتے پھرتے ہیں, ہمیں لوگوں کی آنکھوں میں سمجھ میں آتا ہے ان کی آنکھوں میں ہے کیا مصیبت. تو اس نے کہا کہ بہت زیادہ بھوکے رہنے کی وجہ سے ان کی سینسز پتھرا جاتی ہیں, ان کا دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا. دماغ کام کر رہا ہوتا ہے نا, آنکھوں میں ریفلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. جب دماغ ہی کام نہیں کرتا, صرف ایک بات سوچتا ہے, بھوک لگی ہے اور کھانا چاہیے, تو پھر یہ سینسز کام کرنا بند کر دیتی ہیں, آنکھیں پتھرا جاتی ہیں. یہ بات مجھے سمجھ میں آتی ہے. اب یہ بہت سارے یعنی کہہ سکتے ہیں کروڑوں انسان ہیں جو اس چیلنج کے اندر پڑے ہوئے ہیں, ان کی زندگیاں اسی میں گزر رہی ہیں. افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ہم جس ملک کی بات کر رہے ہیں وہ دنیا کا رچ ترین علاقہ ہے نیچرل ریسورسز میں. یہ میں جو بات کروں, میں جو واقعہ پیش آیا تھا, میرے ساتھ آیا تھا, وہ ڈی آر کانگو میں آیا تھا. ڈی آر کانگو دنیا کا غنی ترین علاقہ ہے نیچرل ریسورسز میں, اور اس کے رہنے والے انسان اس مصیبت میں پھنسے ہوئے. ان کے بازار میں, میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں آ گیا, اس بات کے میرے ذہن میں آ گئی تھی, اس لیے عرض کر رہا ہوں, ان کے بازار میں پیاز جیسی چیز کلو میں نہیں بکتی, ایک دانہ بکتی ہے 4 ٹکڑے ہو کر. جو عمرہ ہیں ان کے علاقے کچھ اور ہیں, ان کے شاپنگ مالز ہمارے لیے بہت مہنگے ہیں, ہم نہیں جا سکتے. فیو پرسنٹ کے لیے, 3-4% کے لیے, ہم لوگوں کے لیے بہت مہنگا ہے, ہم نہیں جا سکیں گے. اور جو نیچے کی کلاس ہے 80-90%, ان کی مارکیٹ کا عالم یہ ہے کہ پیاز 4 ٹکڑے میں رکھی, میں نے خود بکتے دیکھی ہے. اس طرح کی زندگی ہے. اچھا یہ جو زندگی ہے یہ کیا ہے؟ یہ کہہ سکتے ہیں تباہی ہے, یہ انسانوں کے وجود کا ضیاع ہے. یہ تبدیل کیسے ہونا ہے سارا؟ ویسے ہمارے جو رورل ایریاز میں صورتحال ہے وہ ناگفتہ بے ہے. شہروں کے اندر آ جائیں تو کیا ہے, شہروں کے اندر ہیں لوگوں کی زندگیاں, اسی معاش کے چکر میں درہم برہم ہوئی ہوئی ہیں, سوچنے سمجھنے سے محروم ہیں. ایک وہ کلاس ہے جو بھوک کی وجہ سے سوچنے سمجھنے سے محروم ہے, ایک وہ کلاس ہے جو صبح 7 بجے سے لے کر رات 8-9 بجے تک مشغول رہنے کی وجہ سے سوچنے سمجھنے سے محروم. سب کو کسی کام پہ لگایا ہوا ہے کہ سب اس طریقے سے گھومتے رہیں گے, سوچ سمجھ نہ سکیں. 79% جس ملک کے اندر ناخواندہ لوگ ہوں, جن کو پڑھنا لکھنا نہ آتا ہو, تو جو جن لوگوں نے ملک چلانا ہے وہ کر کیا رہے ہیں, ہمیں سمجھ میں آتا ہے. اور 60 سال سے منسٹری آف ایجوکیشن کام کر رہی ہے, اور اس کے بعد مثلا 79% یا اچھی فگرز بھی ہوں گی, لیکن جو مجھے ذہن میں آتا ہے وہ اتنی بری صورت ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں. اب کبھی انسان کے اوپر وقت آتا ہے وہ سوچتا ہے ہماری ذمہ داری کیا ہے, آپ اور میں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم لوگ ذمہ دار نہیں ہوں گے، یہ سوال ہی نہیں ہے. یعنی اگر ہم میں سے کسی نے اپنے ذہن میں سوچا ہے کہ ہم لوگ ذمہ دار نہیں ہوں گے، اس کا کیوں کوئی پاسبلٹی نہیں ہے ہمارے پاس. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ وہ لوگ ہیں جن کو بہت ساری چیزوں میں حمایت ملی ہوئی ہے، جس کو ہم لوگ پریولیجڈ کہتے ہیں. ہم لوگ پریولیجڈ ہیں اس پاکستان کے اندر. آپ کہیں گے ہم کہاں کے پریولیجڈ ہیں، ہم تو لوور مڈل پہ ہیں. اب تو یہاں پہ لوور مڈل ہونا بھی ایک پریولیج ہو گئی ہے باقی لوگوں کی صورت حال کو دیکھتے ہوئے. تو اگر خدا تعالیٰ نے کچھ دیا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم سے سوال کرے گا. کم سے کم کیا ہے؟ شعور تو دیا ہے نا، اس شعور پہ سوال کرے گا ہم سے. اور میری بات یہاں پر آنی تھی کہ انسانوں کو خدا تعالیٰ نے ذمہ داریوں کے ساتھ بھیجا ہے، کچھ تقاضوں کے ساتھ بھیجا ہے. اس کے بعد خدا تعالیٰ نے شعور دیا اور انسانوں سے کہا کہ تم اپنے تقاضوں کو علیحدہ رکھو، اپنی ذمہ داریوں کو اٹھاؤ اور ان کو لے کر اپنی زندگی میں اپنے ہدف کو حاصل کرو. اب یہاں پہ ایک گفتگو ہے عدل خدا کے ناطے، خدا کے عادل ہونے کے ناطے ایک گفتگو کی جاتی ہے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. خدا تعالیٰ کے نزدیک کامیابی کیا ہے؟ مثلا آج بھی میں کہیں پہ پڑھ رہا تھا، یار نیٹ کے اوپر تھا یا کہاں پہ تھا، کہ دنیا میں جو سب سے بڑا جنازہ ہوا ہے وہ امام خمینی کا جنازہ ہے. گنیز بک کے اندر بھی ریکارڈڈ ہے، کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے اس کے اندر، انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہو. ابھی چونکہ نیلسن مینڈیلا کا جنازہ ہونے والا ہے یا ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے یہ ڈسکشن آیا ہوا تھا، اور اس نے لکھا کہ گنیز کے اندر ایکسیپٹڈ ہے کہ اس وقت کے ایران کے ہر 6 میں سے ایک آدمی جنازے میں تھا. ایک ملک کے اندر ہر 6 آدمیوں میں سے ایک آدمی جنازے میں کھڑا تھا، اور 1 کروڑ سے اوپر تعداد تھی اس ملک کی، جس کی اس کی آبادی کل 6 کروڑ تھی. یعنی اگر اس پروپورشن پہ ہمارے ملک میں کسی کا جنازہ نکلا تو 3 کروڑ افراد اس کے جنازے میں ہوں گے. اگر اس پروپورشن پہ ہمارے ملک میں کوئی نکل آیا تو 3 کروڑ افراد ہوں گے، اور اس پروپورشن پہ اگر چائنا میں کوئی جنازہ اٹھے اس پروپورشن پہ تو اس جنازے میں 18 کروڑ افراد کو ہونا چاہیے. 18 کروڑ افراد ہونے چاہیے اس پروپورشن پہ اگر کوئی جنازہ اٹھ جائے، جس کا فی الحال دنیا میں کوئی امکان نظر نہیں آتا. اس کا مطلب ہے یہ جو امام خمینی کا ہو گیا ہے یہ تقریباً معاملہ سیل ہو گیا ہے. یہاں پر ان کی روح کی بلندی کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. اچھا ایک بات سوچتے ہیں کہ اگر یہ جنازہ نہ اٹھتا، ان کے جنازے میں کوئی بھی نہ آتا تو کیا ناکامی تھی؟ نہیں. اچھا وہ حکومت نہ بنا پاتے، حکومت نہ بنتی تو کیا ناکامی تھی؟ نہیں. خدا کے نظام میں کامیابی ناکامی نتائج کے اوپر نہیں ہوتی، نتیجہ یہ سمجھ لیں یہ ایک ایڈڈ بینیفٹ ہے، اضافی فائدہ ہے. ہو گیا ہو گیا، نتیجہ نکلا ہے بہت اچھا ہے. نہیں نتیجہ نکلتا اس پر ناکامی نہیں ہوتی کہ نتیجہ نہیں نکلا. کامیابی ناکامی کس پہ ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے آپ نے اپنی صلاحیتوں کے برابر کوشش کی یا نہیں کی، اس پہ ساری کامیابی ناکامی ہو رہی ہوتی ہے. اور اس وجہ سے مثال کے طور پر ممکن ہے کہ ایک آدمی بہت بڑا عالم ہو، 5-10 کتابیں لکھی ہوں اس نے، 10-15 سال اس نے تدریس کیا ہو، پڑھایا ہو، اور اس کے مقابلے میں ایک جمع دار ہو اور وہ اس سے زیادہ کامیاب ہو. یہ ہو سکتا ہے، پریکٹیکلی ہو سکتا ہے. کیوں؟ ممکن ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں اس نے 10 کتابیں لکھی ہیں، اللہ نے اس کو 50 کتابوں کی صلاحیت کے ساتھ بھیجا ہو. اس نے انڈر یوٹیلائز کیا اپنی صلاحیت کو، جتنا اس کو یوٹیلائز کر لینا چاہیے تھا اتنا یوٹیلائز نہیں کیا ہے، اس سے کم یوٹیلائزیشن کی ہے. اور وہ جو بیچارہ جمع دار تھا اس نے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو اپنے دین کے لیے استعمال کیا تھا. اب یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ وہ تو مثال کے طور پر صرف گندگی اٹھا رہا تھا، وہ کامیاب ہوگا، زیادہ کامیاب ہوگا. ہاں زیادہ کامیاب ہوگا، چونکہ کوششوں کے اوپر جزا ہے نہ کہ نتائج کے اوپر. اس کو اس وجہ سے ڈیگریڈ نہیں کیا جا سکتا کہ ہم یہ سوچیں کہ یہ چونکہ اس مقام کے اوپر نہیں ہے تو ہم اس کو احترام نہیں دیں گے. خدا تعالیٰ کے نظام میں اس طریقے سے نہیں ہے. اب یہاں پر آتے ہیں تو پھر بہت ساری چیزوں میں ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا پڑتا ہے، ہم اپنی ساری صلاحیتوں کو استعمال کر رہے ہیں کیا؟ اس پہ خوش نہیں ہو سکتے کہ میرے جو برابر میں بیٹھا ہوا ہے اس کی تعلیم کم ہے، میری تعلیم زیادہ ہے. شاید مجھے خدا نے اس سزا کے لیے بھیجا تھا، تو مجھے اور آپ کو مسلسل اپنا حساب اس انداز میں کرنا ہوتا ہے، ہماری صلاحیتیں کتنی ہیں، ان کو استعمال کس طریقے سے کرنا ہے، اور مزید بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے، اپنے وقت کا بہتر استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے، اپنی صلاحیتوں کا ہم کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. جب پاکستان میں ایک ایسا معاملہ ہے کہ یہاں تقریباً ہر چیز زیرو پہ رکھی ہوتی ہے، آپ کسی بھی کام کو ہاتھ لگائیں گے اس میں کچھ کر لیا جائے. مثال کے طور پر ہمارا ایجوکیشنل سسٹم کیا ہے، ایک پٹے ہوئے نظام کی پٹی ہوئی کاپی ہے. باقی یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. میں جس اسکول میں خود پڑھا تھا اس کو سوچتا ہوں تو میں سوچتا ہوں یہاں تعلیم کے نام پہ بچوں کا قتل عام ہو رہا ہے، یہاں بچوں کا قتل عام ہو رہا ہے. اور چونکہ قتل ہمارے یہاں کسی اور چیز کو کہتے ہیں، اس کو نہیں کہتے، تو کوئی اس کے اوپر سزا نہیں دے رہا کسی کو کہ جو تم نے قتل عام کیا ہے اس کی سزا ہوگی، اس کی اللہ کا نظام اس کی سزا دے گا. یہ ساری چیزیں ہیں، ان سب کو دیکھتے ہوئے ہمیں اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنا ہوتا ہے. ہم گفتگو کی طرف واپس آتے ہیں، جو ہماری گفتگو تھی پہلے دن سے اور ریکال کر لیتے ہیں، وہ یہ تھی کہ ذمہ دار اقوام کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں. یہ قوم جو ذمہ دار ہوتی ہیں، فتنوں میں نہیں پھنستی، دین اسلام کے لیے جدوجہد کرتی ہیں، ان کی صلاحیتیں کیا ہوتی ہیں. تو ایک صلاحیت کے اوپر ہم نے بہت زیادہ اصرار کیا، وہ یہ تھا کہ ان کے اندر عقل کے اوپر اصرار ہوتا ہے، جذباتیت کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، اور جذبے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اس جذبے کا عقل کے تابع ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ کارآمد نہیں ہوتا. دوسری صلاحیت جس کے اوپر بے انتہا اصرار ہوا، تین چار دن اس کے اوپر گفتگو ہوئی، وہ یہ کہ یہ جو ذمہ دار قومیں ہوتی ہیں یہ اپنی حکمتوں کا تعین کرتی ہیں، اپنی اولویتوں کو طے کرتی ہیں، ان اولویتوں کو اپنے منصوبے کے اندر لے کر آتی ہیں. اور اولویتوں کے تعین میں ہم نے عرض کیا کہ ہر ایک کا کام نہیں ہے، اس کے لیے ایک پرٹیکولر انالیسس کی ضرورت ہے، اور اس انالیسس کے بہت سارے مراحل بنائے جا سکتے ہیں. اور اس کے بعد جو کل گفتگو ہوئی وہ اس بات کے اوپر ہوئی کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے کام کو کس انداز میں دیکھا جائے. تو ہم نے عرض کیا کہ جن امام کے بارے میں مشہور ہوا کہ ان کا اجتماعی کم ہے، کام کم ہے، غلط مشہور ہو گیا، یہ حتیٰ ان کے کام میں اتنی گہرائی ہمیں نظر آتی ہے، جو ہم نے کل تھوڑا سا اس کا تجزیہ کیا. اب آج ایک صفت کے اوپر کام کرنے کا ارادہ ہے، محنت کرنے کا ارادہ ہے، لیکن اس صفت کے ساتھ دو تین صفتیں مکس ہوئی ہوئی ہیں، تو میں اس کا بیان عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
اللہ صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ.
یوں تو تین صفتیں ہیں ہمارے پاس، لیکن یہ تین صفتیں میں نے جتنا بھی کوشش کی کہ میں اس کو نظم و ضبط میں لے کر آؤں کہ تینوں کو علیحدہ پیش کیا جائے، تو دیکھا نہیں تینوں کو علیحدہ پیش کرنا شاید ممکن نہیں ہے. میرے لیے کام ویسے نسبتاً آسان ہوتا کہ باقی چار دنوں میں میں ایک ایک کر کے کر دیتا تو شاید وہ بتانے کے حساب سے بہت آسان ہو جاتا، لیکن مجھے یوں نظر آیا کہ نہیں، اس کو پہلے اکٹھا بولنا بہت ضروری ہے تاکہ یہ کام سمجھ میں آ جائے کہ ہم کس طرح سے کر رہے ہیں. اور معذرت میں چاہتا ہوں اگر میں کبھی کہتا ہوں نا یہ سمجھ میں آ جائے، تو میں نعوذ باللہ یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں یا ایسی کوئی بات نہیں ہے. ظاہر مجھے یہاں پہ بیٹھ کر یہ سوچنا ہوتا ہے کہ کنوے کیسے کرنا ہے، ورنہ بہت ساری چیزیں انسان کے ذہن میں ہوتی ہیں لیکن اچھی طرح کنوے نہ کریں تو بات خراب ہو جاتی ہے. تو وہ جو کنوے کرنے کے لیے جو سب سے آسان راستہ ہوتا ہے وہ ہمیں ڈھونڈنا ہوتا ہے. اور ظاہر آپ لوگوں کے اندر مختلف کیلیبر کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، مختلف فیلڈس کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی ایک انجینئرنگ کا ہے، کوئی ایک میڈیسن کا ہے، کوئی اکاؤنٹس کا ہے، کوئی کمپیوٹر کا ہے، کوئی مثال کے طور پر سوشل سائنسز کا ہے. تو ان سب کے لیے ایک ایکسیپٹیبل رینج میں کیسے بیان کیا جائے، یہ جو ہوتا ہے وہ چیلنج بن جاتا ہے. تو ابھی اس کو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
اللہ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ.
دنیا کے اندر ایک معاشرتی زندگی کا ایک اصول ہے، سوشل لائف کا ایک اصول ہے، وہ کیا ہے؟ سوسائٹی بنتی اس وقت ہے جب لوگ کاموں کو تقسیم کرتے ہیں. کاموں کو تقسیم نہ کریں سوسائٹی نہیں بن سکتی. پھر اس کے اوپر بہت بیسک گفتگو ہے، وہ یہ کہ بھائی انسان کی جو سوسائٹیز بنتی ہیں یہ کس زمانے میں بننا شروع ہوئی ہیں، کب بننا شروع ہوئی ہیں. تو اس میں ایک ٹرننگ پوائنٹ وہاں تھا جب انسانوں نے زراعت شروع کی ہے. جب تک زراعت نہیں کی تھی ان کی سوسائٹی نہیں بنتی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شکار کرتے تھے. اچھا شکار میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی ایک جگہ جانور بہت زیادہ تھے، آپ نے شکار کر لیے، شکار کریں گے جانور کم ہو جائے گا. تو جب جانور کم ہو جائیں گے تو آپ کو ایک ایسی جگہ جانا پڑے گا جہاں پہ جانور زیادہ ہوں گے. تو جب تک انسان شکاری تھا یہ گھومتا رہتا تھا ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ. اچھا جب تک کوئی قبیلہ گھوم رہا ہے، کوئی گروپ گھوم رہا ہے، تو وہ سولائزیشن کہاں سے بنائے گا؟ وہ تو جگہ چینج کرتا رہتا ہے, آج یہاں پہ کل وہاں پہ کل وہاں پہ, تو وہ نہ اپنے لیے گھر بنائے گا نہ اپنے لیے سویلائزیشن بنائے گا. سویلائزیشن اس طرح سے نہیں بنتی. کب بنتی ہے سویلائزیشن؟ جب آپ نے رکنا ہوتا ہے وہاں پر. اچھا یہ کب شروع ہوا؟ یہ اس وقت شروع ہوا جب انسان نے زراعت شروع کی. تو جتنی پہلی سویلائزیشنز بنی ہیں وہ دنیا کے دریاؤں کے کنارے بنی ہیں. مثال کے طور پہ دریائے نیل جو مصر اور سوڈان, موجودہ مصر اور سوڈان کے اندر بہرا ہوتا ہے, اس کے نزدیک سب سے پہلی سویلائزیشنز بنی, یا مثلاً دریائے سندھ کے اطراف میں سویلائزیشن بنی. اسی طریقے سے جہاں کہیں بھی دنیا میں ہوا, چین میں ہوا یا افریقہ میں ہوا, وہ سب کا سب دریاؤں کے کنارے ہوا. اچھا جیسے یہ تہذیب بنتی ہے, لوگ ایک جگہ رک جاتے ہیں, جیسے ایک جگہ رکتے ہیں اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب تک رکتے نہیں ہیں نا, ضرورتیں بہت منیمم لیول پر ہوتی ہیں. شکاری انسان کی ضرورتیں کیا ہوتی ہیں؟ وہ یہ کہ وہ کھال کوئی اوڑھتا تھا, جانور کا گوشت کھاتا تھا اور معاملہ ختم ہو گیا. لیکن جیسے ہی اس نے رکنے کی کوشش کی تو اسے ایک مشکل آئی, وہ یہ کہ اب اس کو پرماننٹ شیلٹر چاہیے, اب اس کو مستقل رکنا ہے. اچھا جیسے مستقل رکنے کی بات آئی تو اس میں کیا کنسٹرکشن انوالو ہو گئی. اچھا جب وہ کنسٹرکشن انوالو ہوئی تو ان کے پاس اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں جو ان کے ذہن میں آنا شروع ہو گئیں. یہاں سے پیشے بننا شروع ہوئے کہ پروفیشنز ہونے چاہیے. اچھا اب یہ بات طے تھی کہ ایک آدمی سارے کام نہیں کر سکتا. ایک آدمی ہل چلائے, وہی آدمی کپڑے بنے, وہی آدمی جوتے بن, یہ سب ایک آدمی نہیں کر سکتا. تو فوراً ایک چیز طے ہوئی, وہ یہ کہ آپ کو کاموں کو تقسیم کرنا چاہیے. کاموں کی تقسیم, یہاں سے کاموں کی تقسیم شروع ہو گئی. اچھا اب یہ جو کاموں کی تقسیم ہوتی ہے, اس کی ایک بنیاد تو ضرورت ہوتی ہے کہ آپ سارے کام کر ہی نہیں سکتے. اچھا اگر ضرورت نہیں ہو تو لوگ کام تقسیم کرتے ہیں, پھر یہاں مشکل شروع ہوتی ہے. اب میں اس کی اس جو آپ کی خدمت میں پس منظر عرض کیا, اس کو تدبیر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد کا. ہم قوم کی سطح پر کاموں کی تقسیم کے قائل ہیں یا نہیں ہیں, اس بات کو ہمیں سوچ لینا چاہیے. مثلا آپ ایک قوم ہونے کے ناطے اپنی قوم کے مختلف کام دیکھتے ہیں. مثلا تعلیم ایک ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ تعلیم ایک ضرورت ہے. ہر آدمی تعلیم کے میدان میں کام کر سکتا ہے؟ ظاہر کہ نہیں کر سکتا. ہر آدمی روزگار کے ڈھونڈنے کے معاملے میں کام کرے؟ یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو یہاں پہ مختلف کام بنے ہوئے ہیں. مثلا تبلیغ ایک کام ہے, تبلیغ ایک کام ہے. اسی طریقے سے مثلا احتجاج یہ ایک کام ہے, باقاعدہ ایک کام. جب وہ عسکری رضا کے جنازہ ہوا تو اس وقت ایک بات سمجھ میں آئی کہ بھائی ہم نے, یعنی اس رات بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ رہی تھیں اچانک, خود اتنا پریشر تھا اس رات, تو بہت ساری چیزیں جو سمجھ میں آئیں, مجھے ایک بات سمجھ میں آئی وہ یہ کہ بھائی ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ جو لمبی مدت کے دھرنے ہیں اس کا پروٹوکول طے کر لیں ہم لوگ, یہ دھرنے ہونے کیسے ہیں. اس کے بعد ہم نے ایک ڈاکومنٹ بھی تیار کرنے کی کوشش کی کہ بھائی یہ دھرنوں کا جو پروٹوکول ہے یہ ہے کیا. مثلاً دھرنے کے پہلے گھنٹے میں آپ نے کیا کیا کرنا ہے, چھٹے گھنٹے کے بعد آپ نے کیا کیا کرنا ہے, ایک دن کے بعد کیا کیا کرنا ہے. تو اس طرح کی ایک چیز بنانے کی کوشش کی, لیکن آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں مسائل کیا کیا ہو جاتے ہیں, پھر وہ سب کچھ بکھر جاتی ہیں چیزیں. کاموں کی تقسیم ایک ایشو ہے ہمارے یہاں. اچھا یہ جو کاموں کی تقسیم ہے, میں نے عرض کیا, ایک تو ضرورت کی بنیاد پہ ہوتی ہے کہ بھائی اگر آپ نے کسان ہیں, آپ زراعت کر رہے ہیں, تو آپ کپڑے بن ہی نہیں سکتے. اگر یہ ضرورت نہ ہو تو کاموں کی تقسیم کب ہوتی ہے؟ پھر اگر یہ ضرورت نہیں ہے تو پھر ایک اور مصیبت آتی ہے, اگر عقل مندی نہیں ہوئی تو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بلیم گیم کرتے رہیں گے, کاموں کو تقسیم نہیں کریں گے, ایک دوسرے کو بلا بھرا کہتے رہیں گے. وہ کس طریقے سے؟ مثلا میں درس دے رہا ہوں تو, اور ایک آدمی مثال کے طور پر احتجاج کر رہا ہے, تو جو احتجاج کر رہا ہے وہ کہے گا یہ جو ہے نا یہ قوم کو خواب خرگوش میں سلاتے رہتے ہیں, صحیح ہے. اور وہ جو درس دے رہا ہے وہ احتجاج کرنے والے, وہ کیا کہتا رہے گا؟ کہے گا یہ لوگ, ان لوگوں کا کچھ بھروسہ نہیں, ان کو صرف چلانا آتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا ایک آدمی جو اکنامکس پہ کام کر رہا ہے, اکانومی کے اوپر کام کر رہا ہے, لوگ اس سے کہیں گے یہ تو بڑا مادہ پرست ہے, دیکھو ہر وقت پیسے کی باتیں کرتا رہتا ہے. اور ایک آدمی جو لکھ رہا ہے اس سے کہیں گے اس کو اپنی دکان چمکانے کے لیے کتابیں لکھنے کی ضرورت تھی, یہی کرتا رہتا ہے, صحیح. اگر ضرورت نہ ہو, جو بہت بنیادی چیز تھی, ضرورت نہ ہو تو پھر ایک عقل کی ضرورت ہے. اگر وہ عقل ہوتی ہے تو کام تقسیم ہوتے ہیں, ورنہ کام تقسیم نہیں ہوتے. اب اس عقل کے مقابلے میں کیا چیز ہے؟ اس عقل کے مقابلے میں ہے ایک عقل کل. ایک آدمی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں عقل کل ہوں. اگر میں عقل کل ہوں تو جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے اور جو باقی کر رہے ہیں سب غلط ہے. اب کام تقسیم ہوں گے کیا؟ نہیں. اب دیکھیے جیسے ہی آپ ایک کام سے شروع ہوئے تھے کاموں کی تقسیم, اور یہ ذمہ دار قوم کی ضرورت ہے کہ کام تقسیم ہو, ایک اور صفت پتہ چلی. وہ کیا صفت ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں علمی توازو. علم کی سطح پر اگر توازو نہیں ہے, توازو کا مطلب انکساری ہے, علم کی سطح پر انکساری نہیں ہے, علمی توازو کے مقابلے میں کیا صفت بنے گی؟ علمی تکبر. اگر علم کی سطح پہ انکساری نہیں ہے اور تکبر ہے تو کام تقسیم ہوں گے کیا؟ نہیں, کام تقسیم نہیں ہوں گے, بلیم گیم ہوگا. وہ اسے کہے گا تو غلط کر رہا ہے, اسے کہے گا تو غلط کر رہا ہے. دوسری کوالٹی پتہ چل گئی ذمہ دار قوم کی. ذمہ دار قوم میں ایک کاموں کی تقسیم ہوتی ہے, کاموں کی تقسیم کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ان کے اندر علمی توازو چاہیے ہوتا ہے. اب علمی توازو کے ساتھ ایک اور مسئلہ بھی چاہیے, وہ کیا ہے؟ میں نے ایک کام شروع کیا, میرے سلیقہ ہے کام کرنے کا, ایک اور آدمی نے وہی کام شروع کیا, وہ میرے ساتھ جڑ گیا لیکن اس کا سلیقہ مختلف ہے, کک آؤٹ کروں یا ساتھ لے کے چلوں, بھگا دوں یا ساتھ لے کے چلوں؟ اگر ساتھ لے کے چلوں تیسری صفت آ گئی, وہ کیا؟ شرح صدر. صحیح صدر ہونا چاہیے, دل کھلے ہونے چاہیے, صحیح. تین کوالٹیز ایک دوسرے میں مکس ہوتی ہیں تب ایک کام انجام پا رہا ہے, صحیح. وہ تین کوالٹیز کیا ہو گئیں؟ نمبر ایک کاموں کی تقسیم, نمبر دو علمی توازو, نمبر تین شرح صدر, جس کو سیاہ صدر کہا جاتا ہے, دل کا کھلا ہونا. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم علمی توازو سے شروع کرتے ہیں. اب آپ نے دیکھا مشکل کیا تھی, اگر میں یہ پورا پیکیج نہیں بتاؤں تو پھر اس کا سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا اثر کہاں پر ہمیں اصلی ملنے والا ہے. تو پہلے تو یہ پورا ہو گیا, اب ہم ایک ایک کر کے صفت شروع کرتے ہیں, اور میں علمی توازو سے شروع کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
صلی علی محمد.
میں معمولاً یہ جملہ استعمال کرتا ہوں, عرض کرتا ہوں کہ پولیٹکس کے اندر کوئی چیز بلیک اور وائٹ نہیں ہوتی, بلکہ ہر چیز گرے ہوتی ہے. آپ کو بلیک اور وائٹ نکالنا پڑتا ہے اس میں سے, ورنہ ہر چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آتی یہ کیا ہو گیا. اور یہ بڑا ایشو بن جاتا ہے سیاست کے اندر, اسی طریقے سے سوشل سائنسز میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. ایک تھیوری آپ کے سامنے آتی ہے, وہ گرے ہوتی ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں سے کتنا حصہ وائٹ ہے اور کتنا حصہ اس کا بلیک ہے. اچھا, یہ کام ایکسپرٹس کا ہوتا ہے. یہ ایکسپرٹ یہ کام کرتے ہیں کہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ بھئی ہماری ایکسپرٹیز کی روشنی میں یہ کام اتنا تو صحیح ہوا ہے اور یہ کام اتنا غلط ہوا ہے. بالکل جیسے آڈٹ کی فارمز ہوتی ہیں, وہ آڈٹ کرنے والی جو فارمز ہوتی ہیں وہ اکاؤنٹس کو لیتی ہیں, اس کے لیجرز منگواتے ہیں, اور وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ تو صحیح اس نے لکھا ہے اور یہ اس نے خراب کر دیا. اچھا, اگر خراب کرنے والا خود ماہر ہو پھر اس کی خرابی کو کون پکڑے گا؟ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, اینرون کی آڈٹ کرنے والے لوگ دنیا کے بہترین آڈیٹرز تھے, اور انہوں نے جان بوجھ کر ایک خرابی ڈالی تھی, اس خرابی کو کوئی نہیں پکڑ پا رہا تھا. اور ایسے کیسز بہت آتے ہیں کہ ایک خرابی کرنے والا اتنا ایکسپرٹ لیول کے اوپر خرابی کرتا ہے کہ اس کو انسپیکٹ کرنے والے, انسپیکشن کرنے والے لوگ آسانی سے نہیں پکڑ پاتے. تھیوریز میں یہ کام بہت ہوتا ہے, سوشل سائنس کی تھیوریز میں, پریکٹیکل سائنس کی تھیوریز میں بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی. ابھی ایک مشکل آ گئی تھی دنیا کے اندر مجھے, کہ ایک فزکس کی لیب کے اندر ایک پارٹیکل نظر آ گیا تھا جس کی اسپیڈ آف لائٹ سے زیادہ تھی, اور وہ جناب کریزی ہو گئے کہ بھائی یہ کیا ہو گیا, پوری فزکس کی بنیاد اسی پہ چل رہی کہ اسپیڈ آف لائٹ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اس کو. وہ نظر آ گیا, انہوں نے ریپیٹ کیا, بار بار دیکھا نہیں اسپیڈ آف لائٹ سے زیادہ ہے. پھر انہوں نے عقل مندی یہ کی کہ وہ بہت ہمبل رہے, انہوں نے کہا کہ ہم یہ کلیم کر ہی نہیں رہے کہ ہمیں ایک ایسا پارٹیکل مل گیا. انہوں نے کہا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ کنفیوژن ملی ہے, آ کر دیکھو یہ ہوا کیا ہے. بہت ہمبلی, میں نے اس کو بہت اسٹرکٹلی فالو کیا ویب سائٹس وغیرہ کے اوپر کہ یہ لوگ کیا کریں گے اب اس کے ساتھ. تو انہوں نے بہت ہمبل کام کیا. انہوں نے اس کے بعد 250 فزکس کے اسکالرس کو جمع کیا, سائنٹسٹ کو, اور ان کو لا کر کہا کہ یہ ہماری فائنڈنگز ہیں, اب اس پہ آپ بتائیں گے غلطی کہاں ہو رہی ہے. پھر انہوں نے محنت کر کے بہرحال اس کو نکال لیا کہ بھائی آپ جو ہیں وہ یہاں پہ غلطی کر رہے ہیں, یہ آپ کا جو ہے وہ مین پوائنٹ ہے جہاں پہ آپ کی غلطی ہے. تو انہوں نے غلطی پکڑ لی. سوشل سائنسز میں یہ مصیبت بے انتہا آتی ہے. ایک غلط تھیوری فیلڈ میں آتی ہے جس میں 80% وائٹ ہے, 80% صحیح ہے, 20% کسی بہت ڈیپتھ میں جا کر غلط پھنسا ہوا ہے. اب اس کو نکالنا عام آدمی نہیں, عام اسکالرس کے بس کبھی نہیں ہوتا, بڑی دقت لگتی ہے اس کے اندر. اچھا, سوشل سائنسز میں ایک بہت بڑی مشکل ایک اور بھی ہے, یہاں کوئی انڈو کا بٹن نہیں ہوتا ہے. کمپیوٹر میں ایک انڈو ہوتا ہے, وہ بچے کسی نے بارش دیکھی اس کو بڑی اچھی لگی, پھر بارش کے بعد ایک آندھی آئی, آندھی آئی تو اس میں دھول چلنے لگی, تو اس نے اپنے ماما سے کہا کہ ماں انڈو کریں پچھلا والا رہے وہ اچھا تھا. یہاں کوئی انڈو نہیں ہے کہ آپ نے کہا بھائی اس کو کینسل کرو پیچھے کو لاؤ. آپ نے سوشل سائنسز میں ایک ایکسپیریمنٹ کر لیا, دو تین جنریشنز گئی آپ کی, دو تین نسلیں فارغ ہیں آپ کی. ہم نے 30-25 سال پہلے, 20-25 سال پہلے ہم ایک ایکسپیرئنس سے گزرے تھے, اس کے بعد اب تک انڈو نہیں کر پا رہے اس کو. اور میں نے عرض کیا تھا 78 میں 79 میں ہم نے ایک اپرچونیٹی مس کی تھی جو ابھی 30-34 سال گزر گئے ہیں, اب اسے دوبارہ نہیں آتی ہمارے پاس. تو یہ بہت بڑا ایشو ہے ہمارے پاس کہ یہ ہوتا ہے. اب یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, علمی تکبر اور فکری استکبار, اگر آپ اس کی ایک ہیڈنگ پکڑنا چاہیں تو میرے ذہن میں یہ آئی تھی آج, ایک علمی تکبر اور فکری استکبار, اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. وہ بیک گراؤنڈ عرض کر دیتے ہیں, اس میں کچھ وائٹ ہے, اس میں کچھ بلیک ہے, وہ دونوں طرف سے عرض کر دیتے ہیں. 180 ڈگری ادھر بھی ایک کہانی ہے, 180 ڈگری ادھر بھی ایک کہانی ہے, اور بیچ کی اس میں ایک اور لائن ہے. ان دونوں کو عرض کرنا بہت ضروری ہے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. یہ علمی استکبار, علمی تکبر تو سمجھ میں آتا ہے بہت سادہ, کہ بھائی ایک آدمی کہتا ہے جو میں کہتا ہوں وہ صحیح ہے, سب میری مانے, کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ چوں بھی کرے, اس کو ہم کہتے ہیں علمی تکبر. بھائی اتنے بڑے مت بنو, عقل کل یہاں کوئی نہیں ہے. دنیا میں دو فلاسفرز کو کہتے ہیں کہ وہ معلم تھے, عربی میں ٹائٹل دیتے ہیں معلم یعنی استاد, دو فلاسفرز کو. ویسے تو ظاہر ہے استاد بعد میں بھی آتے رہے ہیں, اور مثلا استاد شہید متاری کا نام ہے اور دوسرے لوگوں کے نام کے آگے استاد لگا ہوا ہے, اور اس میں کوئی خرابی نہیں ہے, لیکن یونیورسلی ایکسیپٹڈ دو بڑی فگرز ہیں جن کے بارے میں استاد کا لقب دیا جاتا ہے. ایک ارسطو کو کہتے ہیں, ایک فارابی کو کہتے ہیں. فارابی کو ہمارے کم جانتے ہیں, تو اس کو ایک کو معلم اول کہتے ہیں, ارسطو کہتے ہیں یہ پہلا استاد تھا دنیا کا. اور ٹائٹل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے سارے علم اس نے سیکھ لیے تھے مہارت کی حد میں, اس کو سارے مہارت کے حد میں آتے تھے. دوسرا فارابی کو کہتے ہیں کہ وہ معلم ثانی ہے. دوسرا استاد جو آیا وہ یہ آدمی آیا تھا جس نے اپنے زمانے کے سارے علوم کو سیکھ لیا تھا. اچھا یہ تو معلم کا لفظ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے عقل کل. ظاہر عقل کل سوائے معصوم کے ممکن ہی نہیں ہے, معصوم کے سوا کوئی عقل کل نہیں رکھ سکتا, ساری عقول ناقص ہیں, چاہے وہ فارابی اور ارسطو کی کیوں نہ ہو. ان میں کہاں یہ طاقت ہے کسی انسان کے اندر جو غیر معصوم ہے. تو عقل کل کا تو کوشچن ہی نہیں ہے. اب تو استاد کل کا بھی کوئی کوشچن نہیں ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سائنسز کا کمپلیکیشن اتنا زیادہ ہے. مثلا آپ خود سوچیں دنیا میں پوسٹ پی ایچ ڈی کے لیول کے کتنے ڈپارٹمنٹس ہیں, سینکڑوں بن جائیں گے. کوئی ایک آدمی ہے جس نے 25 فیلڈ میں پوسٹ پی ایچ ڈی کیا ہوا, کہاں کی بات ہے. یہ جو بہت بڑا سائنٹسٹ ہے اسٹیفن ہاکنگ, یہ تھیوریٹیکل فزکس میں اس کا کام ہے. یہ کہتا ہے کہ 24 گھنٹے میں اتنے تھیسس لکھے جاتے ہیں میری فیلڈ میں کہ میں ان کو پڑھ ہی نہیں سکتا, حتیٰ اگر 24 گھنٹے صرف پڑھوں. اسٹیفن ہاکنگ نے وہ جو اس کی بک تھی دی یونیورس ان اے نٹ شیل, اس کے اندر لکھا تھا کہ میری اسپیسیفک فیلڈ کے اندر دنیا میں اتنے پی ایچ ڈی لیول کے تھیسس 24 گھنٹے میں لکھے جاتے ہیں کہ اگر میں 24 گھنٹے کچھ نہ کروں صرف پڑھوں اپنی اسپیسیفک فیلڈ کے تھیسس, میں نہیں پڑھ سکتا. اس کا مطلب یہ کہ اس وقت ایک اسپیسیفک فیلڈ کے اندر بھی عقل کل بننا ناممکن ہے. صحیح, انسان بن ہی نہیں سکتا ہے. اب جیسے آپ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ نہیں ہو سکتا, تو آپ کو فوراً ایک بات قبول کرنی پڑتی ہے, وہ یہ کہ آپ کو علمی تکبر دکھانے کی کوئی گنجائش نہیں. آپ کو علمی تواضع دکھانا پڑے گا. آپ کو علمی تواضع دکھانا پڑے گا کہ آپ علمی تکبر نہیں کر سکتے. یہاں پتہ کتنی چیزیں پڑھی ہیں جو لوگ جانتے ہیں آپ نہیں جانتے, تو کہاں سے آپ علمی تکبر دکھا رہے ہیں. اچھا, اس علمی تکبر کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ فکری استکبار. ایک علمی تکبر ہوتا ہے, کہتا ہے میں بڑا ہوں. دوسرا استکبار ہوتا ہے, کہتا ہے جو میں کہتا ہوں مانو, اور جو نہیں مانے گا نا وہ غلط ہے, کنڈیم, اس کو جناب علی ڈیتھ پینلٹی ختم. یہ سب باتیں یعنی ادھورے یا جاہلانہ باتیں کہی جاتی ہیں آج کے زمانے میں, علم کی باتیں نہیں کہی جاتی. آج کا زمانہ کیا ہے؟ علمی تواضع کا زمانہ ہے. اچھا, جیسے ہم کہتے ہیں نا علمی تواضع, ہمیں یہ قبول کرنا ہوتا ہے کہ دوسروں کو بھی بہت کچھ پتا ہے. یہ سب کو قبول کرنا پڑتا ہے, دوسروں کو بھی بہت کچھ پتا ہے. ہم کسی کے ساتھ فکری استکبار نہیں کر سکتے. حتیٰ مجالس میں بھی ایک زمانے میں دور تھا کہ جو اوپر بیٹھ کے بولتا تھا وہ ایسے بولتا تھا کہ گویا نیچے والے تو کچھ نہیں ہیں اور جو میں کہوں گا وہ سب کو سننا ہے ماننا ہے. تو میں کہہ رہا ہوں یہ تو مجلس میں بھی نہیں کر سکتے ہم یہاں پر. بالآخر سامنے والے لوگ ہیں, انسان ہیں, ان کی اپنی ایکسپرٹیز ہیں, وہ اپنی فیلڈ کے اندر جانتے ہیں. ٹھیک ہے, کسی فیلڈ میں ہم جانتے ہیں, کسی فیلڈ میں وہ جانتے ہیں, تو ایک جگہ تک ہم ان سے کہہ سکتے ہیں, بعد میں ہماری غلطیوں کا چانس ہوتا ہے. اچھا, یہ تو پازیٹیو بات ہو گئی کہ علمی تکبر نہیں ہونے چاہیے, فکری استکبار نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک سائڈ ہے. ایک اور سائڈ ہے, وہ کیا ہے؟ وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے, لیکن ہے اس کے بالکل اپوزٹ. اس کی کہانی بھی کہنی پڑے گی تاکہ یہ نہ سمجھ میں آئے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تو کوئی سمجھے وہ ہونا چاہیے. نہیں, وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. وہ کیا ہے وہ میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر.
صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج.
صاحب, ایک اصطلاح, دو اصطلاحات ہمارے یہاں نافذ ہیں فلسفے کی حد میں بھی, سوشل سائنسز میں بھی. وہ کیا ہیں؟ ایک کو ہم کہتے ہیں نسبیت, آپ اس کو ریلیٹیوٹی کہہ سکتے ہیں, نسبیت. اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں پلورلزم. پلورلزم نہیں معلوم کتنی ضرورت ہے, لیکن میں بول دیتا ہوں آگے یہ داستانیں آتی رہیں گی اور ہمارے انٹلیکچوئلس کے اندر یہ چل رہی ہیں. ایسا نہیں کہ وہاں یہ باتیں نہیں چل رہی ہیں, یونیورسٹی کے لیول کے اوپر یہ سب چل رہا ہے. پبلک اور انٹلیکچوئلس کا اتنا گیپ ہے یہاں پر کہ نیچے یہ باتیں نہیں آ رہی ہیں. اگر یہ کہیں اور ہوتا تو سب آ چکا ہوتا. نسبیت کیسے کہتے ہیں؟ آپ نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی تو سنی بھی ہے, آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی, جس میں وہ کہتا ہے مثال کے طور پر کہ اگر اسپیڈ آف لائٹ پہ پہنچ جائیں تو پھر انفائنائٹ فلاں چیز ہو جائے گی, فلاں چیز ہو جائے گی, یہ سب باتیں. نسبیت فکر میں کیسے کہتے ہیں؟ فکر میں نسبیت اس کو کہتے ہیں کہ کوئی چیز سالڈ ریالٹی نہیں ہے. کوئی چیز سالڈ ریالٹی نہیں ہے. اس کے لیے یہ حق ہے, اس کے لیے وہ حق ہے. مثلا آپ اسے کہیں کہ بھائی خدا ہے, تو وہ کہے گا ہاں خدا ہے, صحیح ہے. آپ کہیں گے اس کا مطلب یہ کہ جو کہہ رہا ہے خدا نہیں ہے وہ غلط ہے. وہ کہے گا نہیں, تمہارے لیے خدا ہونا صحیح ہے, اس کے لیے خدا نہ ہونا صحیح ہے. آپ کہیں گے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہتا ہے جو وہ کہے گا تمہارا جو فریم آف ریفرنس ہے نا, جس علاقے میں جس زمانے میں تم بیٹھ کے سوچ رہے ہو, یہاں پہ تم کہو کہ خدا ہے یہ صحیح ہے. تمہاری جو ریلیٹیوٹی ہے, تمہاری جو نسبیت ہے, اس میں تمہارا یہ کہنا صحیح ہے اور اس کی نسبیت میں وہ کہنا صحیح ہے. اب یہ ایک عجیب فضول سا آئیڈیا آ جاتا ہے. کوئی حق اور باطل اور ایبسلوٹ ٹرم میں نہیں ہے. جو کچھ ہے وہ یہ دیکھنا پڑے گا فریم کیا ہے. اس فریم میں یہ حق ہے, اس فریم میں وہ حق ہے. ہمارے خیال میں یہ بات صحیح نہیں ہے. ایک ایبسلوٹ ریالٹی ہے, اس کے اندر کوئی چینج نہیں ہوتی, چاہے فریمز کو کتنا ہی آپ چینج کرتے رہیں. اس یہ ایک آئیڈیا ہے. اچھا, ایک اور آئیڈیا بھی اس کے ساتھ. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر.
صلی علی محمد والے محمد وعجل فرج.
اس کو ہم کہتے ہیں پلورلزم. اچھا, پلورلزم کیا ہوتا ہے؟ پلورلزم بہت ساری چیزوں میں ہوتا ہے, پالیٹکس میں بھی ہوتا ہے, دین میں بھی لوگ کہہ دیتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے؟ مثلا ایک آدمی نے کہا اسلام حق ہے, کہتا ہے صحیح ہے. ایک آدمی نے کہا عیسائیت حق ہے, وہ کہتا ہے یہ بھی صحیح ہے. کہتے ہیں بھائی کون سا حق ہے؟ تو کہتے ہیں ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جو جس کو حق ہے وہی صحیح ہے, ختم. اچھا, پلورلزم کا مطلب کیا لیتے ہیں؟ کہتے ہیں بھائی سب مل کر رہو, حق اور باطل کو طے مت کرو, سب مل کے رہو, جو کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے. اچھا, انیشلی آپ کو بڑا اچھا لگے گا. میں نے عرض کیا یہ جو آئیڈیاز ہوتے ہیں نا, ان میں 80% وائٹ ہوتا ہے, 20% کہیں یہ بلیک ہوتا ہے, جو نیچے کہیں پھنسا ہوا ہوتا ہے وہ اتنی آسانی سے اوپر نہیں آتا. آپ کہیں گے اس میں کون سی بری بات ہے, بلکہ یہ تو شاید پاکستان میں تشیعوں کے لیے اچھا ہے, لوگ ایسے ہی سوچیں. آپ فوراً دماغ آپ کا یہ کہے گا. اچھا, پلورلزم کا دوسرا حصہ بھی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اگر ایک آدمی روڈ پہ آ کے شراب پینا چاہتا ہے تو الاؤ کریں یا نہ کریں. پلورلزم کہتا ہے کوئی خرابی نہیں, کرنے دو. ایک آدمی نعوذ باللہ تعالی صد نعوذ باللہ فلاں کلب کھولنا چاہتا ہے, الاؤ کریں یا نہ کریں, کر دو. پلورلزم کے اندر سب صحیح ہے. پلورلزم یہ کہتا ہے کہ بھائی سب کے فکریں جو بھی ہیں صحیح ہیں, کرنے دو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اچھا, جب ہم کہتے ہیں علمی تکبر نہیں ہونا چاہیے تو ہم کہتے ہیں نسبیت ہونی چاہیے. نہیں, نسبیت کی بات نہیں کر رہے. جب ہم کہتے ہیں علمی تکبر نہیں ہونا چاہیے تو پلورلزم ہونا چاہیے. نہیں, پلورلزم کی بات نہیں کر رہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں دو ایکسٹریم کارنرز کہاں ہیں. ایک ایکسٹریم کارنر ہے جس کے اندر پلورلزم اور نسبیت آئی ہوئی ہے، اور ایک ایکسٹریم کارنر ہے جس کے اندر علمی تکبر آیا ہوا ہے. ان دونوں کو نگیٹ کرتے ہوئے ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ علم ہونا چاہیے، نسبیت نہ ہو کہ نہیں مجھے نہیں پتا کوئی حق ہے یا نہیں ہے. نہیں، سالڈ ریالٹی ہے، حق ہے اور مجھے حق پہ یقین بھی ہے. ایک تیسری بھی یہاں پر ایک اور چیز ہے جس کو ہم شک گرائی کہتے ہیں. شک گرائی کہتے ہیں، شک ہر چیز میں شک. کہتا ہے خدا ہے، کہتا ہے شاید ہو. دوسرا کہتا ہے خدا نہیں ہے، کہتا ہے شاید نہ ہو. یہ تیسری فگر ہے یہاں والی. بس یہاں جو رائٹ ہینڈ کے کارنر میں وہ ایک پلورلزم ہے، ایک نسبیت ہے، ایک شک گرائی ہے. ایسے پتہ نہیں کتنے آئیڈیاز ہیں جو یہاں بھرے ہوئے ہیں. اس طرف آتے ہیں، یہاں پر ایک علمی استکبار ہے جو کہتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، باقی سب غلط ہے. ان سب کے درمیان میں ایک راستہ ہے. آپ کو اپنے دین پہ شک ہے یا یقین ہے؟ 100% یقین ہے. آپ اپنے دین میں نسبیت کے قائل ہیں یا ایبسلوٹ ریالٹی کے قائل ہیں؟ ایبسلوٹ ریالٹی کے قائل ہیں. آپ پلورلزم کے قائل ہیں، جو چاہے کرے، چاہے تباہی پھیلائے؟ نہیں، اس کے بھی قائل نہیں ہیں. پھر آپ کس بات کے قائل ہیں؟ ہمیں یقین ہے، ہم ایبسلوٹ ریالٹی کے قائل ہیں، ہم ایک سرٹن گراؤنڈ کے اوپر آ کر اپنے دین کے معتقد ہیں. اس کے ساتھ ایک توازو کی بھی قائل ہیں. توازو کیا ہے؟ توازو یہ ہے کہ اگر ہم غلطی کر رہے ہیں تو کوئی ہمیں بتائے اور دلیل دے دے. تکبر نہیں دکھانا چاہتے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ بیچ کی لائن کتنی باریک ہو گئی. اب درود بھیجے گا محمد والے محمد.
اللہ صلی علی محمد والے محمد. عجل فرق.
اب مثال کے طور پر مجھ سے کوئی آئے اور کہے کہ میں بالکل بلنٹلی کہہ دیتا ہوں کہ بھئی آپ ولایت فقیہ کے معتقد ہیں؟ میں کہوں گا ہاں معتقد. آپ کو یقین ہے؟ ہم یقین. آپ اس کے اندر یہ سمجھتے ہیں کہ سب کو ایسا ہونا چاہیے؟ میں کہوں گا ہاں، میرے خیال میں سب کو ایسا ہونا چاہیے. نسبیت پہ نہیں ہوں میں، پلورلزم پہ بھی نہیں ہوں. اس کے بعد وہ کہتا ہے میرے خیال میں یہ نہیں ہے صحیح. اب میں کیا اسے کہوں؟ اگر میں تکبر پر ہوں تو میں کہوں گا تم 100% غلط ہو، میں تم سے بات ہی نہیں کر رہا. میں علمی توازن دکھاؤں گا. میں اس سے کہوں گا جو میں نے اب تک ڈھونڈا ہے مجھے یہ صحیح لگا ہے، اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو مجھے سنا دو. دیکھ، میں کیوں لڑوں اس سے؟ یہاں پر میں علمی توازن دکھاؤں گا. یہ وہ جگہ ہے. بس نسبیت نہیں کہہ رہے، پلورلزم نہیں کہہ رہے، شک پسندی نہیں کہہ رہے، 100% سالڈ ایبسلوٹ ریالٹی کے قائل ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہمبلنس کی بھی قائل ہیں. ہمبل ہیں عزیزم، یہ ہمیں چاہیے. اچھا، بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو زیادہ دیندار ہے وہ اتنا ہی زیادہ ریجڈ اور متکبر ہے. ہمارے ہاں مصیبت یہ ہو گئی ہے بھائی. زیادہ دینداری کا مطلب تکبر نہیں ہے، زیادہ دینداری کا مطلب آپ کے یقین کی پختگی ہے، لیکن توازو کے ساتھ ہونا چاہیے. توازو کے ساتھ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اب اس میں یہ جو استکبار ہے وہ کیا ہے؟ فکری استکبار. فکری استکبار کسے کہتے ہیں؟ پہلے استکبار کی ایک ٹرم کا اپلیکیشن دیکھیں، نبی نے کس طریقے سے کیا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہم لوگ جیسے کہتے ہیں مستکبر تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ ایک کوئی فیوڈل لارڈ ہوگا، ہاتھ میں کوڑا لیے ہوئے ہوگا، دھڑا دھڑ کوڑے مار رہا ہوگا، مستکبر. فرعون نظر آتا ہے، مستکبر. مثلا سی آئی اے نظر آتی ہے کہ بھائی یہ مستکبرین ہیں سارے کے سارے. اچھا، اللہ کے رسول نے کس طرح سے اپلائی کیا؟ ایک جگہ پہ تشریف فرما ہو رہے تھے، ایک حبشی عورت تھی، اوپلے بنا رہی تھی گائے کے گوبر سے یا پتہ نہیں کسی جانور کے گوبر سے بنا رہی تھی تاکہ اس کو جلائے پھر بعد میں. اب اس نے گند پھیلایا ہوا تھا، چھوٹی سی گلی تھی اس میں اس نے وہ گند پھیلایا ہوا تھا. اللہ کے نبی نزدیک آئے تو کسی نے اس سے کہا کہ تھوڑا سا سائڈ میں ہو جاؤ تاکہ اللہ کے نبی گزر جائے، کپڑے گندے نہیں ہوں. تو کہنے لگی، اکڑ کے کہنے لگی کہ ان کو گزرنا ہے تو خود گزر جائے. صحیح ہے. اچھا، اب عرب میں حسب نصب کاؤنٹ ہوتا ہے، صحیح ہے. اس کے پاس کوئی حسب نصب نہیں ہے. دولت پیسہ ہے؟ نہیں، دولت پیسہ بھی نہیں ہے. کام جو کر رہی ہے یہ کوئی بڑا کام ہے؟ نہیں، کام بھی نہیں ہے. اکڑ کتنی ہے؟ اکڑ آسمان پہ پہنچی ہوئی ہے. صحیح ہے. اللہ کے نبی نے کہا دعھا فإنھا مستکبرہ، اسے چھوڑ دو، یہ مستکبرہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا انسان جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ فکر میں مستکبر ہو سکتا ہے، یہ خطرہ ہے، کچھ نہیں ہے اس کے پاس۔ بھائی استکبار کے لیے پیسہ ہو، طاقت ہو، کوئی شہرت ہو، کچھ تو ہو استکبار کے لیے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں نہیں، بعض اوقات کچھ نہیں ہوتا لیکن فکر میں استکبار ہوتا ہے، فکر میں استکبار ہوتا ہے۔ اچھا آپ ذرا دیکھیے گا، غور کیجیے گا، ہم لوگوں کی فکروں میں استکبار تو نہیں ہے؟ دوسرے کو گراؤنڈ دیتے ہیں کیا؟ مثلا اگر میرے پاس، آپ کے پاس کوئی ایک آدمی آیا کیا کہ شاید آپ کی بات غلط ہے، تو میں اسے فوراً کیا کہوں گا؟ ختم غلط نہیں ہو سکتی، نہیں، میں اسے کہوں کیا، مجھے کیا کہنا چاہیے؟ مجھے کہنا چاہیے ممکن ہے غلط ہو، ثابت کرو، ڈسکشن میں آؤ، ممکن ہے کہ غلط ہو۔ اس علمی توازو تک اگر ہم نہیں پہنچے تو کاموں کو تقسیم کر پائیں گے کیا؟ نہیں۔ یہ جو ہماری سوسائٹی کام تقسیم نہیں کر پا رہی نا، اس کی ایک وجہ، میں نہیں کہہ رہا یہ واحد وجہ ہے، ایک وجہ علمی استکبار ہے۔ ہم لوگ علمی تکبر سے دوچار ہوئے ہیں۔ علمی تکبر کسے کہتے ہیں؟ جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، اور استکبار کیا ہے؟ جو میں کہہ رہا ہوں سب وہی کریں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا میں عقلیں کھولوں، استادیں کھولوں؟ نہ میں عقلیں کھولوں، نہ میں استادیں کھولوں، تو جو میں کہوں وہ صحیح کیسے ہو سکتا ہے؟ چانس ہے کہ غلطی کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا؟ چانس ہے، معصوم تھوڑی ہے، غلطی کا چانس ہے۔ اگر چانس ہے تو دوسروں کے اوپر یہ حکم کیسے لگا رہا ہوں کہ سب میری بات مانیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دوسروں سے کہنا چاہیے دیکھو ہم نے جتنی تحقیق کی ہے ہم اس نتیجے تک پہنچے، اس کے دلائل کو دیکھو، اگر تمہارے پاس اس سے بہتر دلائل ہیں تو کوئی اور آئیڈیا لاؤ، اور اگر اس سے بہتر دلائل نہیں ہے تو یہ فکر ہمیں صحیح لگ رہی ہے، مانتے ہو مانو، اور نہیں مانتے تو اپنی زندگی میں کچھ اور کرنا چاہتے ہو وہ کر لو۔ اس سے زیادہ ہم نہیں کر سکیں گے۔ اب ایک مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، کس پائے پہ جا کر امیر المومنین اب بھی لوگوں سے نہیں کہہ رہے کہ یہ کر لو، کس طریقے سے؟ درود بھیجے گا محمد وال محمد،
اللہم صل علی محمد وال محمد، معجل فرجہ۔
بیعت کی جا رہی تھی مدینے کے اندر، کسی بیعت کے اوپر اتنا اجتماع نہیں ہوا جتنا امیر المومنین کی بیعت کے اوپر اجتماع تھا، صحیح؟ مدینے میں چند لوگوں نے، جن کی تعداد 8 سے زیادہ نہیں تھی، بعض حتیٰ اس سے کم کہتے ہیں، بیعت نہیں کی، ان میں ایک ساتھ بھی شامل ہے، انہوں نے بیعت نہیں کی۔ لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین سے کہ ان کو لے کر آئے مسجد میں، پر میں نہیں، چھوڑ دو۔ اب یہ کیا ہے؟ امیر المومنین کے حق سے بڑھ کر کوئی چیز ہے کیا؟ اور پوری قوم اتفاق کر رہی ہے کہ ہاں یہ بیعت صحیح ہو رہی ہے، چند لوگ اس بیعت کو قبول نہیں کرنا چاہتے، سب کو نظر آ رہا ہے یہ غلط کر رہے ہیں۔ اس آدمی نے جس نے امیر المومنین کی بیعت کا انکار کر دیا تھا، قبول نہیں کی تھی، بعد میں امیر شام کے پاؤں پہ جا کر بیعت کی ہے، پاؤں پہ جا کے بیعت کی ہے۔ جو حق کا انکار کرتا ہے اس کی ذلت بڑی عجیب ہوتی ہے، اس کو بہت بڑی ذلتیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ تو لیکن اس نے جب کہا کہ میں نہیں کروں گا، امیر المومنین نے اس کو فورس نہیں کیا کہ نہیں تم بیعت کرو۔ یہ اہل بیعت کا عجیب طریقہ کار ہے۔ اچھا حق کا امیر المومنین سے بڑھ کر کوئی چیز ہے کیا؟ قطعاً کوئی چیز نہیں۔ علم امیر المومنین سے بڑھ کر کوئی علم ہے کیا؟ نہیں، قطعاً نہیں ہے۔ 100% جہاں پر امیر المومنین کا وجود ہے، العلی مع الحق والحق مع علی یدور الحق حیث ما دار، جہاں علی جاتے ہیں حق وہیں پہ جاتا ہے، یہ طے شدہ حقیقت ہے۔ اس کے باوجود امیر المومنین نے نہیں کہا اس کو فورس کرو، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرے، نہیں کہا۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اجتماعی میدان میں امیر المومنین نے بھی یہ نہیں کیا، ہمیں حق ملتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اپنی بات کو پورے یقین سے کہیں، ہم نہ شک پرستی میں مبتلا ہیں، نہ پلورزم میں مبتلا ہیں، نہ نسبیت کے اندر مبتلا ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہاں علم ہے، علم کے ساتھ توازن ہونا چاہیے، بس یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اچھا اس کی کیوں اتنی تاکید کی جا رہی ہے؟ آپ کو پس منظر عرض کیا، اگر یہ علمی توازن نہیں آیا تو کاموں کی تقسیم نہیں ہو پائے گی، اور اگر کام تقسیم نہیں ہوئے تو سوسائٹی اپنی جگہ پہ نہیں بچے گی۔ ہم لوگ سارے کام نہیں کر سکتے، اور بہت سارے کام ہماری صلاحیتوں میں نہیں ہیں،
سوائے اس کے کہ کاموں کو تقسیم کیا جائے، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے ایک ترقی یافتہ قوم کے لیے. اور کاموں کو تقسیم کرنے کے لیے جو پہلی چیز ہمیں درکار ہے وہ علمی توازو ہے. اگر علمی استکبار ہے، علم کے اندر تکبر ہیں، تو پھر ہم کبھی بھی کاموں کو تقسیم نہیں کر پائیں گے. اب اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، علمی توازو کو. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
اللہم صلی علی محمد آل محمد عجل فرج.
اچھا، اس سے پہلے کہ میں اپلائی کروں، ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. ایک دفعہ کراچی یونیورسٹی میں ایک پروفیسر ہیں، ماشاءاللہ قابل آدمی ہیں، لو پروفائل بھی ہیں، زیادہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے ان کے بارے میں، لیکن اچھے ہیں. تو ان کے ساتھ ایک دفعہ بیٹھا تھا، تو وہ انہوں نے کہیں کہ ایک کتاب لکھی، انہوں نے کتاب لکھی. اس کتاب میں انہوں نے مثلا کوئی بات لکھی، تو اس میں اس بات سے پہلے یوں لکھا، ہمیں یوں احساس ہوتا ہے، پھر وہ بات لکھ دی. پھر کہیں اور بات لکھی، تو کہا یہ لکھنے کے بعد کہ اس پر ابھی بھی گفتگو کی جگہ تو ہمیشہ باقی رہتی ہے، یہ بات لکھ دی. اچھا، وہ کتاب ایک اور کراچی یونیورسٹی کے پڑھانے والے کے پاس بھیجی گئی. اس نے دیکھ کر کہا یہ تو ساری شک کے اوپر مبنی ہے، اس میں علم ہے ہی نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اس بندے خدا نے چونکہ علمی توازو دکھایا تھا نا، کہ بھائی ہمیں یہ بات یوں سمجھ میں آئی ہے، نہیں کہا یہ کائناتی حقیقت ہے. اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر دے؟ اس نے علمی توازو دکھایا انہوں نے، تو انہوں نے کہا ہمیں یہ بات یوں سمجھ میں آئی ہے، یا کوئی دعویٰ کیا اور اس کے بعد کہا کہ بحث کی گنجائش ہمیشہ باقی رہتی ہے. ہاں، بات بالکل صحیح ہے. تو دوسرے نے دیکھتے ہی اس کو کہا کہ اس میں تو علم ہے ہی نہیں، اس میں تو سارا شک ہی شک بھرا ہوا ہے. صحیح ہے، یہ ہمارے ملک کی مصیبت ہے. اچھا، یہ مصیبت کہاں ہوتی ہے؟ اس کو بھی دیکھنا چاہیے نا، یہ مصیبت کہاں ہوتی ہے؟ کم علمی کی وجہ سے علمی تکبر آتا ہے. جب کم علمی ہوتی ہے نا، تو علمی تکبر آتا ہے. کم علمی میں کیوں علمی تکبر آتا ہے؟ میرے پاس اتنا سا علم ہے اور میں سمجھ رہا ہوں یہی عقل کل ہے. جب کم علمی ہوتی ہے تو لوگوں میں کیا ہو جاتا ہے؟ علمی تکبر آ جاتا ہے. اچھا، اگر علم کا دریا بہہ رہا ہو اور سب کو پتا ہو کہ جو ہمیں پتا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ابھی بہت کچھ ہے جو نہیں پتا، کبھی بھی تکبر نہیں آئے گا. ابو علی سینا علم کے بارے میں کہتے تھے کہ جو کچھ ہمیں پتا ہے وہ حقائق کے علم کو اگر دریا سمجھیں تو ہمیں ایک قطرہ پتا ہے جو انگلی پہ چپکتا ہے، ہمیں یہ پتا ہے. اگر پوری دنیا کے حقائق کو ایک دریا سمجھیں تو ہمیں جو پتا ہے وہ اتنا ہے جو دریا میں یوں انگلی ڈالی نکالا تو ایک قطرہ چپکا ہوا، یہ ہمیں پتا ہے، اور اس کے سوا ہمیں کچھ نہیں پتا. صحیح، جو عالم ہوگا اس میں خود بخود ایک توازو آئے گا کہ نہیں بھائی ابھی بہت کچھ ہے جو نہیں پتا ہے. اچھا، اب جتنا کم علمی پھیلتی چلی جائے گی، اور وہ جس کو آپ لوگ اردو میں کہتے ہیں ہم لوگ اور آپ لوگ کہ نیم ملا خطرہ جان، نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان، یہ جو نیم علم ہوتا ہے یہ تکبر لے کر آتا ہے. یہ نیم علم جو ہوتا ہے، یہ نیم کا مطلب ہوتا ہے آدھا، وہ کوئی دریا وہ درخت نیم نہ سمجھ لے کہیں. ایک تو اردو ہماری سوسائٹی میں خراب ہوتی چلی جا رہی ہے. نیم کا مطلب ہوتا ہے دریا، وہ آدھا ہونا. تو نیم حکیم یعنی جو آدھا حکیم ہوتا ہے. اب جو نیم علم ہوتا ہے، آدھا علم ہوتا ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ تکبر دے دیتا ہے، یہ تکبر دے دیتا ہے. حتی الامکان انسان کوشش کرے کہ پورا علم تو حاصل نہیں کر پائے گا ظاہر ہے، لیکن جتنا بھی علم حاصل کرے اپنے اندر اس اعتقاد پہ رہے کہ ابھی بہت کچھ ہے جو مجھے نہیں پتا. گراؤنڈ دے دے دوسروں کو. اب اس کو ہم سوشل زندگی کے اندر اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صاحب، آپ کو ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے. اب خدا مجھے معاف کرے کہ میں اپنے آپ کو بالکل ہی بالکل بیچ میں نہ پھنسا دوں، لیکن یوں ہی میں کہہ رہا ہوں، مجھے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے میں عرض کر رہا ہوں، ممکن ہے عیناً غلط ہو، ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے. صاحب، ہمارے یہاں انتخابات ہوئے، ایک پارٹی نے کہا جو ووٹ ڈالے وہ یزید کے ساتھ ہے، ایک پارٹی نے کہا جو ووٹ نہ ڈالے وہ یزید کے ساتھ ہے. صحیح ہے؟ ایبسلوٹ ٹرمز میں یہ جو ججمنٹس ہیں یہ صحیح ہیں کیا؟ کس نے مجھے حق دیا دوسرے کو یزید کی کیمپین حقہ دینے میں؟ یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ اور میں اپنی بات کریں، میں کہوں مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس وقت یہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، گراؤنڈ دے دو دوسرے کو بھی. ابھی اگر اتنا ہارش کر دیں کہ جو یہ کرے وہ حسینیت اور جو وہ کرے وہ یزیدیت، اچھا سامنے والا بھی یہی دعویٰ کر رہا ہے، اب حسینیت اور یزیدیت کس کے ہاتھ میں محدود ہو گئی بتانے کے لیے؟ میرے ہاتھ میں، میں بتاؤں گا کون حسینی ہے کون یزیدی ہے. اتنا اختیار میرے پاس شاید نہیں ہونا چاہیے، میرے پاس اتنا اختیار نہیں ہونا چاہیے. بات کریں مضبوطی کے ساتھ. دیکھو اس میں میں نے آپ کو پہلے سے عرض کیا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہم نسبیت میں، شک گرائی میں، پلورلزم میں پھنس جائیں، وہ نہیں کہہ رہا ہوں. بات سالڈ کریں اپنی، یقین سے کریں کہ مجھے اس وقت یہ لگتا ہے، لیکن ایسے ٹائٹلز نہ دیں گے بالکل دیوار کے پیچھے جا کے لگا دیں، اتنا مت کرو. سوسائٹی میں یہ اگر ہوتا ہے تو پھر ٹیم ورک نہیں بچتا، پھر جنگ ہوتی ہے، پھر پارٹیز ایک دوسرے سے لڑتی ہیں. اور ہم لوگوں کے ساتھ جو خاص کر رہے ہیں، میں اس وقت بھی عرض کر رہا تھا ایک پروگرام کے اندر عرض کیا تھا، وہ یہ کہ بھائی اپنے اور میں اور آپ اپنے موقف کے لیے حسینیت اور یزیدیت کو بہرحال استعمال فی الحال نہ کریں، فی الحال استعمال نہ کریں. کیوں؟ اتنا اسٹرکٹلی حسینیت اور یزیدیت اگر استعمال ہونے لگا دو پارٹیز کے اندر، تو کل یہ پانچ پارٹیز میں استعمال ہوگا، پھر حسینیت کا معیار کیا رہ جائے گا؟ اس کو لمبی مدت میں بھی تو سوچیں نا. حسینیت کا اپنا ایک تقدس ہے. آپ یہاں پہ نعرے حسینیت لگاتے ہیں، لوگ ایک نام زندہ باد کہہ رہے ہیں، ایک تقدس ہے اس کا. اب اگر میں اور آپ اپنے ہی دوستوں کو یزیدیت میں کہہ رہے ہیں، تو بھائی یہاں بچنا کیا ہے پھر؟ یعنی بالکل وہی داستان ہے، وہ یہ کہ بھائی اگر آپ یہ کہہ رہے ہو یزید برا ہے، تو آپ ہی کی پارٹی، آپ ہی کی آدھی پارٹی کو یزید کہہ چکی ہے، تو یہ اس طرح سے کس کو فائدہ ہونا ہے؟ اچھا یہ کیوں کیا ہم لوگوں نے؟ وہی علم کی اس مشکل کی وجہ سے. جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، اور جو باقی سب کچھ ہے وہ سب کا سب غلط ہے. تھوڑا سا گراؤنڈ دے دیں دوسروں کو بھی، تھوڑا سا گراؤنڈ دے دیں. مثال کے طور پہ میں یہ کہوں، مثلا مجھے اگر یہ کہنا ہے، دونوں باتوں کو کہوں گا بھی، مثلا مجھے کہنا ہے الیکشن میں حصہ لینا بہت ضروری ہے، آپ ساری باتیں کہہ دیں، اور آپ اس بات کو اس توازو کے ساتھ کہیں کہ ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے، اور دوسرا بھی کہے کہ ٹھیک ہے نہیں اس وقت بالکل نہیں شرکت کرنا چاہیے، اسلام کی تمام تر مسئلتوں کے خلاف ہے، یہ ساری باتیں، اور یہ کہے کہ ہمیں یوں سمجھ میں آتا ہے، یہ ہماری اوپینین ہے. ایبسلوٹ ریالٹی یہی ہے، اس کا دعویٰ کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ یہ دعویٰ بہت مشکل ہے. بھائی میرا کوئی وحی سے رابطہ بنا ہوا ہے کہ مجھے پتہ چلے ایبسلوٹ ریالٹی یہی ہے؟ نہ میرا کوئی امام معصوم سے رابطہ بنا ہوا ہے کہ میں کوئی امام معصوم نے مجھے بتایا کہ یہی چیز ہے. تو میرا اپنا یہ خیال ہے، اس وقت جو مجھے بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس سے ہمارے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں گے، ہماری قوم مشکل میں پھنس جائے گی. اچھا اچھی بات یہاں پہ بیٹھے والے لوگوں میں ہے کہ وہ دونوں لوگوں کے ماننے والے ہیں. مجھے کیا اندازہ نہیں کہ آپ کے ایفیلیشنز کہاں کہاں سے. دیکھیں آپ ادھر کے بھی ماننے والے ہو سکتے ہیں، اور آپ ادھر کے ماننے والے بھی ہو سکتے ہیں. ایک راستہ تو یہ ہوگا کہ ہم دونوں کو ناراض کر گئے، ٹھیک ہے، اور ایک راستہ یہ ہوگا کہ دونوں کو ناراض نہیں کریں، دونوں سے ایک التجا کر لیں، دونوں سے ایک التجا کر لیں، وہ یہ کہ یہ قوم کے حق میں اچھا نہیں ہو رہا ہے، یہ قوم کے حق میں اچھا نہیں ہو رہا ہے، تھوڑا سا ہمبل رہیں. آپ اپنی پولیٹیکل اوپینین کو، سیاسی رائے کو، مذہبی رائے کو پوری طاقت سے کہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. میں نے کہا ہم شک گرائی، نسبیت، پلورلزم ان تمام کے قائل نہیں ہیں، ایبسلوٹ ریالٹی کے قائل ہیں، اس کو بولیں لیکن ایک گراؤنڈ دے کر. اچھا جب آپ گراؤنڈ چھوڑ دیتے ہیں نا تو ڈائلاگ ممکن ہوتا ہے، لیکن اگر آپ گراؤنڈ ہی نہیں چھوڑیں گے تو پھر ڈائلاگ کس بات کا ہوگا؟ پھر کوئی ڈائلاگ نہیں ہے. مثلا میں حسینیت ہونے کے ناطے یزیدیت کے ساتھ ڈائلاگ کروں گا کیا؟ تو پھر قومی اتحاد کہاں سے بنے گا؟ ہماری پارٹیز ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گی کیسے؟ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے. اب دیکھیں چوتھا ایلیمنٹ بھی خود بخود آ گیا، چار ایلیمنٹ آ گئے. پہلی بات تھی علمی توازن، دوسری بات تھی کاموں کی تقسیم، تیسری بات تھی شرح صدر، اور ان سب کے نتیجے میں کیا ملنا تھا؟ قوم کے اندر اتحاد. اب سمجھ میں آ رہا ہے قوم اتحاد کیوں نہیں کر پا رہی؟ یہ اسباب ہیں جن کی بنیاد پر ہم متحد نہیں ہو پا رہے، اور ہر ایک کا دھڑکا اس بات پہ لگا ہوا ہے ہماری قوم متحد کیوں نہیں ہے. جہاں کہیں جائیں دنیا کے اندر، پاکستان سے وابستہ لوگ بیٹھے ہوں، پاکستان کی تشیعوں سے، ان کو کوشچن آنسر کا موقع دے دیں تو چوتھے پانچویں سوال تک آتے آتے یہ سوال آ جائے گا کہ ہماری قوم متحد کیوں نہیں ہے. بھائی اتحاد ایک فینومینا ہے، ایک ظاہرہ ہے، اس ظاہرے کے کچھ اسباب ہیں، وہ اس کی کچھ بنیادیں ہیں. اتحاد وہاں پہ ہوتا ہے جب آپ کاموں کو تقسیم کے قائل ہوتے ہیں، جب آپ کے اندر شرح صدر ہوتا ہے، جب آپ اپنے آپ کو عقل کھل نہیں سمجھتے، اس وقت اتحاد نصیب ہوتا ہے. اور اگر یہ سب کچھ نہیں ہے تو پھر اتحاد آسمان سے ٹپکنے والی کوئی چیز نہیں ہے، اتحاد یہیں سے نکلنا ہے. بس اگر آپ کو اتحاد چاہیے تو بھائی تھوڑا سا علمی تکبر کو کم کریں، گراؤنڈ دیں دوسروں کو بھی کہ بھائی وہ بھی کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہیں، ان کے پاس بھی کوئی فہم و شعور ہے. یہاں پر درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.
ہم نے آپ کی خدمت میں شروع سے عرض کیا تھا کہ بہت ساری باتیں جن کے کہنے کے لیے دل بیتاب ہوتا رہتا ہے کہ بھائی یہ باتیں اب ہو جانی چاہیے، چونکہ ہم اب قیمت خون سے دے رہے ہیں. خدا شاہد ہے مجھے جو اس وقت سب سے بڑا دھڑکا لگا ہوا ہے اپنے جیسوں کے بارے میں، وہ یہ کہ اگر ہم حق کا اظہار نہیں کریں اور حق کے مرنے کی وجہ سے خون بہتا رہے تو اس خون کے ہم بھی ذمہ دار ہیں، ہم بھی ذمہ دار ہیں. کیوں حق کا اظہار نہیں کیا؟ شاید حق کا اظہار کرتے کھلے لفظوں کے اندر شاید خون کم بہتا، نہ بہتا تو چلو نہیں کہہ رہا، کم بہتا کم سے کم، اور بہتا تو کوئی اثر بھی دے دیتا، اور اسے دیتا ہے اثر، اور زیادہ اثر دے دیتا. تو اس خاطر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی اس وقت جو مصلحتوں کے اندر ہمارے ہے، جو ہماری حکمتوں اور اولویتوں کے اندر آ رہا ہے، اس کا بیان ہونا بہت ضروری ہے اس وقت، کیونکہ ہم قیمت خون سے دے رہے ہیں. اب ہم نے کب تک یہ قیمت دینی ہے؟ اس کو ہمیں کہیں نہ کہیں آواز اٹھانی پڑے گی، لوگوں کے اندر ایک تربیتی عمل ہونا چاہیے. اچھا آپ کو ہمیں سب کو اچھی طرح پتہ ہے ہماری شیعہ قوم کے پاس اور کوئی تربیتی عمل اس سے بہتر نہیں ہے عزائے سعید و شہدا، یہ ہمارا تربیتی عمل ہے. وہ ایک گروپ تھا کراچی میں، سب سے بڑی مجلس ان کی ہوتی تھی، سب سے بڑی مجلس وہ کرواتے تھے. ان کے سامنے ایک دفعہ گفتگو ہوئی کہ بھائی یہاں پر کچھ ایسا کیا جائے کہ پروڈکٹیوٹی آئے، معاشرہ کچھ سیکھے تو صحیح. تو انہوں نے فوراً کہا کہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہ کوئی درسگاہ نہیں ہے. ارے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اگر یہ ممبر رسول بھی درسگاہ نہیں ہے تو پھر درسگاہ کہاں پر ہے، سیکھنا کہاں سے ہے؟ یعنی بالکل بلنٹلی اس بات کا اظہار کیا جا رہا ہے ایک بہت بڑی مجلس کے مینجمنٹ کی طرف سے. اب وہ سب چینج ہو گیا اللہ کا شکر، کہ آپ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہ کوئی درسگاہ نہیں ہے. بھائی یہ درسگاہ ہے، اس سے بڑی کون سی درسگاہ آئے گی؟ اسی لیے ہے یہ کہ بھائی یہاں پر اہل بیت اطہار کی تعلیمات کو بیان کیا جائے، دین کی جو حکمتیں ہیں ان کو بیان کیا جائے، دین کس طریقے سے لے کے چلنا ہے اس کو سب کو بیان کیا جائے. اسی یہی اور سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اور بہت اچھی بات یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنی زندگی میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی بہت سارے واقعات کو سنے ہوئے ہیں، تو را مٹیریل ہمارے پاس موجود ہے جس سے ہم چیزوں کو ایکسٹریکٹ کر سکیں کہ اہل بیت نے یہ کام کس طریقے سے کیا. اس مقام کے اوپر پہنچ کر ایک عجیب، اب اگر میں اس کو علمی توازو کہوں تو بہت ہی عجیب ہے، کل میں انشاءاللہ اس کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا علمی توازو کے اوپر چند جملات، لیکن صرف اتنا کہ مثلا حتیٰ اگر خدا کے منکر کے سامنے بھی بیٹھتے تھے اس کو بھی گراؤنڈ دیتے تھے، اپنی دلیل دو، اپنی دلیل سنا، اس کے سامنے بھی گراؤنڈ دیتے تھے اسے، جبکہ وہ خدا کا منکر ہے، خدا کا منکر ہے. یعنی ہمارے پاس روایت موجود ہے، کل اس کے اوپر عرض کریں گے کہ مثلا امام کے کسی شاگرد نے ایک خدا کے منکر کا مقابلہ کیا ابن ابی الاوجاع کا، ان کے سامنے گئے، اس نے ایک بات کہی، ان کو غصہ آ گیا. جیسے ہی غصہ آیا اس نے کہا تم کون ہو؟ یہ جو امام کے شاگرد تھے انہوں نے بتایا کہ میں امام کا شاگرد ہوں. کہنے لگا ہرگز تم اچھے شاگرد نہیں ہو. وہ جو منکر خدا تھا ابن ابی الاوجاع کہنے لگا تم ہرگز اچھے شاگرد نہیں ہو. اس نے کہا کیسے، میں اتنے سال سے امام کا شاگرد ہوں. کہنے لگا کہ تمہارے استاد کے سامنے ہم یہ بات کہتے تھے تو غصہ نہیں کرتے تھے، وہ ہماری دلیل کو سنتے تھے، ہماری دلیل کا جواب دیتے تھے، ہم لاجواب ہو جاتے تھے لیکن کبھی غصہ نہیں کرتے تھے تمہاری طرح. تو یہ بندے خدا فوراً اگلے دن امام کے پاس آئے، کہا مولا یہ کیا ہو گیا؟ میں اس کے سامنے بیٹھا تھا، امام نے فرمایا میں تم کو دلائل دوں گا، تم وہ دلائل اس کے سامنے دو، یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے کہ تم غصہ کر کے آ گئے اس طرح سے. وہ اس حالت پہ ہم کو لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا علمی توازن ہونا چاہیے تو ایسا نہیں ہوتا، ہم کیوں اس طرح سے اپنے معاملے کو خراب کریں؟ یہ دنیا ہے اور یہ قربانی کی جگہ ہے، اتنا یقین پر ہیں کہ قربانی دیتے تھے اور اس کے باوجود گراؤنڈ بھی دیتے تھے لوگوں کو. سید الشہداء نے کیا کسی کو مجبور کیا کہ میرے پاس آئے؟ حق تھا ان کا کہ کہہ دیتے کہ تم اگر آؤ ورنہ میں تمہاری گردن چلا دوں گا ورنہ تم یزیدیت کا ساتھ دینے جاؤ گے. نہیں کیا, کسی کے ساتھ نہیں کیا. دعوت سب کو دی, سب کو بتایا کہ دیکھو اگر تم نہیں آؤ گے نا تو بہت بڑا گھاٹا ہوگا, تم نقصان میں پھنس جاؤ گے. لیکن ہمدردی اتنی دکھائی, اتنی ہمدردی دکھائی کہ بنی اسد سے کہا کہ دیکھو تم یا تو میرا ساتھ دے دو یا اتنی دور چلے جاؤ کہ جب میں ندا دوں تو تمہارے کان میں نہ آئے. بہت عجیب تھا یہ بڑی عجیب بات کہی امام نے. جو اتنی بڑی مصیبت میں پھنسے وہ اگر دوسروں کو بد دعا بھی دینا تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا. مثلاً بنی اسد کو فرما دیتے اگر کہ تم میرا ساتھ دے دو ورنہ میں تم کو بد دعا دوں گا تو اس میں کوئی غلط بات نہیں تھی, بالکل صحیح تھا. لیکن امام معصوم نے, امام مظلوم نے بنی اسد سے کہا دیکھو یا تو تم میرا ساتھ دے دو یا اتنی دور چلے جاؤ کہ جب میں ندا دوں تو تمہارے کانوں میں میری ندا نہ آئے. کیونکہ اگر کسی کے کان میں میری ندا آئی اور اس نے میرا ساتھ نہیں دیا تو خدا اسے بہت عذاب کرے گا, شدت سے عذاب کرے گا. یہ امام کا ایک عجیب و غریب صبر ہمیں یہاں پہ نظر آتا ہے. اور شاید موقع اتنا شاید مناسب نہ ہو, لیکن یہی کہ امام جب کربلا کی زمین پر پہنچے اس دن سے ایک اور طریقے سے کربلا بنائی ہے انہوں نے. عزیز, میں ایک بات سوچ رہا ہوں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. وہ یہ کہ آپ یہاں تشریف فرمائیں 1400 سال کے بعد, 1400 سال کے بعد آپ یہاں بیٹھے ہیں, آپ کے سامنے کوئی حسین کا نام لے آپ کا دل میں غم آتا ہے, آپ کے سامنے کوئی ان کی بیٹی کا نام لے آپ کے دل میں غم آ رہا ہے. صرف ایک بات بتائیے گا, صرف آپ ہیں جو امام حسین کو چاہتے ہیں, حسین آپ کو نہیں چاہتے. یہ محبت ایک طرف سے ہے یا دو طرف سے ہے؟ بخدا دونوں طرف سے محبت ہے, اور اتنی شدید ہے کہ ہم ساری زندگی اس محبت کا جواب نہیں دے سکیں گے. اتنی شدید محبت ہے. اس محبت کا اظہار کہاں پر ہے؟ بہت سادہ سا کام. مولا تشریف لائے کربلا کی زمین کے اوپر اور بنی اسد سے کہا کہ بنی اسد یہ زمین ہم تم سے خریدنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا مولا ہم غلام ہیں, آپ آقا ہیں, ہم آپ کو زمین یوں ہی دے دیں گے. فرمایا نہیں, ہم زمین خریدنا چاہتے ہیں. زمین خرید لی, اس کے بعد کہا کہ ہم تمہیں اس زمین کا واقف ہونے کے ناطے ہم تمہیں زمین کا نگہبان بنا رہے ہیں, تم ہی ہماری زمین کا خیال رکھنا, لیکن تین شرطیں ہم تم سے کہہ رہے ہیں ہمارا خیال کرنا, یہ تین شرائط پوری کر دینا. اب مظلومیت یہاں سے نظر آنا شروع ہو گئی ہے. ابھی 2 محرم کا دن ہے. بنی اسد سے پہلی شرط کیا رکھی؟ فرمایا دیکھو ہمارے لاشے بے گور و کفن پڑے ہوں گے, آ کر لاشے دفنا دینا. اب بنی اسد حیران ہے کہ کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لاشے بے گور و کفن پڑے ہو اور کوئی دفنانے والا نہ ہو نواسہ رسول کا لاشا. فرمایا ہاں ہمارے لاشے بے گور و کفن پڑے ہوں گے, ان کو دفنا دینا. ابھی تک کہتے ہیں کربلا میں ایک قافلہ عاشور کے دن آتا ہے, کدال لے کر یہ بنی اسد کی یاد میں آتا ہے, اور یہ لوگ ماتم کرتے ہوئے ایک ہی جملہ کہتے ہیں این الحسین این الحسین این الحسین این الحسین, کہاں ہے حسین کا لاشا؟ یہ پہلی شرط ہو گئی. دوسری شرط کیا کہی؟ پھر مظلومیت امام. دوسری شرط فرمائی دیکھو جب ہماری قبر بن جائے اس قبر پہ کبھی ہل نہیں چلانا, اس پہ پانی نہیں بہانا, ہماری قبر کا نشان باقی رکھنا. اس کا مطلب کیا ہے؟ امام فرما رہے ہیں کہ مسلسل لوگ آئیں گے جو میری قبر کے ساتھ بھی دشمنی کریں گے, میری قبر کو بچانا. تیسرا جملہ جو آپ کی اور میرے لیے ہے, بنی اسد سے کہا دیکھو بنی اسد یہاں پر ہمارے ظاہر آئیں گے, 3 دن تک تم لوگ کھانا اور پانی دے دینا. بس اب انسان کیا کہے اس امام کے سامنے, اس امام مہربان کے سامنے کہ مولا آپ کے تو یتیم بھی کربلا سے پیاسے جائے اور میں کربلا کی زیارت کے لیے آؤں تو پانی کا بندوبست آپ کر کے گئے, آپ کے بچے بھی کربلا سے کنواں سے شام تک بھوکے پیاسے گئے اور میرے سب کا بندوبست آپ کر کے گئے.
اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارہ جنہوں نے اہل بیت پہ ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما. اے پاک پروردگار اہل بیت کے مقامات مقدسہ کا تحفظ فرما. جو ان کے تحفظ میں مشغول ہیں ان کو فتح نصرت کامیابی نصیب فرما، جو مقامات اہل بیت کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں ان کو نیست و نابود فرما۔ اے پاک پروردگار، سید و سردار، مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما۔